الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو, اور سلوک اور احسان کرو, اللہ تعالیٰ احسان رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 194 سے 195, 194 to 195. اس کا عنوان ہے مال روک کر اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. سال کے 12 مہینے ہیں اور یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہی ہیں, لیکن ان 12 میں سے 4 مہینے محرم, رجب, ذیقعد اور ذلحج یہ شروع دن سے حرمت والے مہینے ہیں. ان دنوں میں لڑائی جھگڑا کرنا اور کسی قسم کی ایسی چیز کے جس سے فتنہ فساد پھیلے یہ منع ہے. اسلام سے پہلے مشرکین بھی اس کی کیئر کرتے تھے. میں سب لوگوں سے پوچھوں گی اپنے سمیت اور بھی, آپ یہ بتائیے کہ ہم مسلمانوں میں سے کتنوں کو ان 4 مہینوں کے آنے کے وقت جو یاد رہتا ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ چل رہا ہے. اگر کوئی ایسا ہے جو اس شعور کے ساتھ وقت گزارتا ہے کہ آج کل دیکھو محرم کا مہینہ ہے یا رجب کا یا ذیقعد ہے یا ذلحج ہے, اور نسبتوں سے ہم ان کی تقدیس کریں سو کریں, لیکن کسی لڑنے والے کو ہم روکتے کہ دیکھو میں نہیں لڑ سکتی اس لیے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے. وہ عرب مکہ والے شاید بیٹر تھے اس معاملے میں کہ ان کے سامنے جب ان کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تھا نا تو اس کے سامنے نہیں لڑتے تھے, کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ ہے. اس کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. سورۃ توبہ میں ہم پڑھیں گے جا کے نسی کی رسم اپنائی ہوئی تھی, لیکن حرمت کے مہینے کو پامال نہیں کرتے تھے. آج دنیا کے نقشے پہ کتنی جنگیں لگی ہوئی ہیں, کہاں کہاں محاذ گرم ہے. نان مسلم اور مسلم کو تو چھوڑ دیجئے, مسلم مسلم کو کہاں کہاں مار رہا ہے. کیا کبھی کسی ایک مسجد کے جھگڑنے والوں نے دوسروں کے خلاف بیان دینے سے اپنے آپ کو ان 3 مہینوں میں روکا جو مسلسل آتے ہیں؟ ایک تو چلے بعد میں آئے گا, 3 تو پھر مسلسل ہے, اس میں ذیقعد, ذلحج اور محرم. کوئی 3 مہینے کسی کے خلاف کوئی بیان نہ دے, کوئی 3 مہینے کسی کے خلاف کوئی نیگیٹو بات نہ کرے, کوئی کسی سے لڑائی نہ کرے, کوئی شوہر بیوی سے, کوئی بیوی شوہر سے لڑائی نہ کرے. کیا ہمارے پاس یہ شعور ہے؟ اسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شہر الحرام بشہر الحرام, یہ حرمت کے مہینے. ایک ایسا واقعہ ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ غلطی سے ایک شخص قتل ہو گیا حرمت کے مہینے میں. مکہ والوں نے اس کو بہت بڑا فتنہ بنایا کہ دیکھو حرمت کے مہینے کو پامال کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو, آج ان سے غلطی سے ہوا, تم اس کو اتنا بڑا معاملہ بناتے ہو. تم بتاؤ جو پچھلے 13 سالوں سے تم مسلمانوں کو قتل کرتے آئے ہو, تم جو ان کو اللہ کے گھروں سے روکتے آئے ہو, تم کیوں اس طرح ہو گئے ہو؟ جب تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے تو دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی تمہیں شتیر کیوں لگتا ہے؟ یعنی ان سے قتل خطا ہوا اور تم اس کو اتنی بڑی بنیاد بناتے ہو. اصل بات کیا ہے کہ اللہ کا خوف. جو بندہ اللہ کے خوف کے ساتھ جیتا ہے, اگر کبھی خطا سے غلطی سے اس کے ساتھ کوئی کام ہو بھی جائے تو اس کو انسان برداشت کر لے. ہاں قانون ہمیں دے دیا کہ اب زیادتی کرنے والے کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرنی ہے. اس لیے کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ سپاہی کا مقابلہ سپاہی سے ہو. یہاں ایک بہت قابل غور نقطہ ہے جو پیچھے بھی آیت آئیں آگے پھر آ رہی ہیں, کہ اسلام کا نظریہ جہاد کیا ہے؟ کہ سپاہی سپاہی سے لڑے, نہ کہ سپاہی نہتے شہریوں سے لڑے. اسلام نے جو طریقہ کار کیا تھا اس میں کیا تھا کہ باہر جا کے لڑتے تھے, میدان جنگ لگتا تھا, پوری سجتی تھی میدان جنگ کی جگہ, اور وہاں پھر ایک دوسرے سے مقابلے ہوتے تھے. آج کے دور کی جنگیں دیکھیے, کیا تحفے دیے آج کی دنیا کو لوگوں نے. آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی نے لوگوں کو ان کے گھروں میں بے سکون کر دیا. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے, آپ کو نہیں پتا آپ کے اوپر بم گرے گا, آپ ختم ہو گئے. اور چلانے والے خود بلٹ پروف گاڑیوں میں یا زلزلہ پروف بلڈنگز میں یا بم پروف بلڈنگ میں بیٹھے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتے کہ تم اگر آتے ہو سامنے میدان میں, آؤ پھر جو تمہارا سامنا کرتا ہے پھر تم بھی اسے کر سکتے ہو. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ. کیا بڑی بات ہے. کوئی دنیا کی آرمی اپنی آرمی کو یہ ٹریننگ نہیں دیتی کہ تم جاؤ دشمنوں کو مارو اور ساتھ ان کو جا کے پٹیاں بھی کر دو اور جا کے ان کو ڈسپرین بھی دے دو. ٹٹ فور ٹیٹ. جب ایک بندہ آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے؟ کہاں کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پورا امن نہیں. اسلام پہ اتنے آج الزام کیوں لگے؟ میں مانتی ہوں کہ اس میں ہمارے ہی لوگوں کی کچھ جذباتی پن بھی ہے, ہمارے ہی ایسے بیان بھی ہوں گے کہ جو ہم ایسے کرنا کرانا کچھ نہیں اور باتیں کرنے کو ہم بڑے بڑے بیان دے دیتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات کا دفاع ہر ایک کے لیے. ایک دفاعی جنگ ہوتی ہے, ایک مدافعت کی ہوتی ہے, ایک یعنی اقدامی ہوتی ہے اور ایک دفاعی ہوتی ہے. جیسے حالات ہوں گے ویسا کام کیا جائے گا. اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ انسان اس طریقے سے آگے بڑھے کہ اپنی جان مال کو محفوظ کرے. اگر ساری دنیا سے ہتھیار ختم کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, مسلمان کو بھی ہتھیار نہیں رکھنے. اگر ساری دنیا کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے تو مسلمان کو بھی یہ کرنا چاہیے. لیکن ایک مچھر کو آپ ماریں اور وہ اڑ جائے, ایک کاکروچ کو آپ مارنا چاہیں اور وہ وہاں سے چلا جائے, تو کیا مسلمان بیٹھ کے مار کھاتا رہے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے, صرف اس لیے کہ اس کا نام مسلم ہے؟ اور اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. ایسی بات نہیں ہے, حالات کے مطابق دیکھا جائے گا, جو جیسا کرے وہ ویسا کرے. ہاں ایک بات ہے کہ جب جب بھی کبھی جہاد کی بات آتی ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد، تو سب سے بڑی جو چیز جس کا تقاضا کیا جاتا ہے وہ مال ہے، کیونکہ مال کی قربانی کے بغیر اللہ کے راستے میں جد و جہد نہیں ہو سکتی، چاہے یہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہو، چاہے یہ علم کا سفر ہو، یا پھر یہ دنیا میں اللہ کے دشمنوں کو سرحدوں سے ہٹانے کا ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ واقعی اس سے بھی خوبصورت بات کوئی نہیں ہے انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دینے کی. اور وہ کیا کہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہاں ذرا اگر ہم غور سے دیکھیں تو کیا واقعی یہ بات درست نہیں ہے؟ جب مسلمان کا مال اللہ کے راستے میں لگنے کی بجائے اپنی جان پہ لگتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں اس کو دو اینگل سے آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ایک ہوتا ہے علم کا میدان اور ایک ہوتا ہے میدان جہاد قتال، جس کو آپ مجاہد ہونا کہہ سکتے ہیں. جب لوگ دین پہ مال نہیں لگانا پسند کرتے، نتیجہ کیا آتا ہے کہ لوگ بے دین رہ جاتے ہیں، کم عقل رہ جائیں گے، علم نہیں ہوگا. جب علم عام نہیں ہوتا کتابیں بیکار ہو جاتی ہیں، جب کتابیں بیکار ہوتی ہیں تو پھر انہی کتابوں میں آگ لگ کے مسلمانوں کو چلایا جاتا ہے. مسلمان اپنے گھر بناتے رہے، مسلمان اپنی شادیاں لاکھوں میں کرتے رہے، مسلمان اپنی شادیاں کروڑوں میں کرتے رہے، کوئی نہ پوچھے، اور اللہ کے علم کے اللہ کے دین کے لیے وہی پھٹی ہوئی کتابیں اور وہی ٹوٹے ہوئے بینچ. ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں اور اپنی مسجدوں اور اپنے دینی اداروں کا حال دیکھ لیں، صرف صفائی کا معیار دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے. یاد رکھیے، وہ مال جس کو کمانے اور جس کو سنبھالنے میں انسان رہتا ہے، اللہ نہ کرے جب دشمن آتا ہے نا، تو وہ مال سب سے پہلے چلا جاتا ہے. تاریخ گواہ ہے، ہم سے پہلے یہود کی مثالیں موجود ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا تھا؟ یہود کے بینک بھرے ہوئے تھے، سوئس بینک بھرا ہوا تھا یہود کے مال سے، لیکن اس میں سے ایک پینی نہیں نکال سکے، اور ان کا حال کیا ہوا سب کو معلوم ہے. اسی طرح تاریخ میں واقعہ آتا ہے، نام نہیں لینا چاہتی، بڑا معروف بادشاہ تھا اپنے وقت کا، خوب مال و دولت سے اس کو شغف تھا، لیکن وہ مال اپنے شوق میں تو لگتا تھا، اسلام کے لیے ترویج کے لیے نہیں لگتا تھا، اور دشمن آیا اس نے قید کر لیا، اور دشمن بھی کوئی غیر نہیں تھے، وہ بھی اپنے ہی تھے. اور جب قید کیا، جب قید میں آئے تو اس نے روٹی مانگی، کھانا مانگا تو اس نے اس کو سونے کا سکہ بھیجا. اس نے کہا یہ میں سونے کا سکہ کیا کروں گا، مجھے تو کھانا چاہیے. کہنے لگا اے فلاں، کاش تجھے یہ بات پہلے سمجھ آ چکی ہوتی تو تو آج یہ دن نہ دیکھتا کہ آج دشمن تیرے پہ غالب ہوتا. یہ مسلمان کے لیے ایک بڑا گہرا نقطہ ہے. یاد رکھیے، اب اگر ہمارے مال اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نہیں نکلیں گے نا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے نہیں نکلیں گے، تو یہ مال ہمیں کل چھوڑ کے جانے پڑیں گے. جب مسلمانوں کو کسی علاقے سے کوچ کا حکم ہوتا ہے تو کیا مال ساتھ جاتا ہے؟ جب مسلمانوں کے علاقوں پہ بم گرتے ہیں تو کیا وہاں جو مال کے ڈتھیاں تھی نوٹوں کی، کیا وہ ان کے ساتھ جاتی ہیں یا وہ جلتی نہیں؟ جہاں مسلمانوں کو گھروں میں آگ لگائی جاتی ہے تو کیا اس وقت وہ مال ساتھ نہیں جلتا؟ مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا انسان کی ہلاکت ہے، اور اس ہلاکت سے وہی بچتا ہے جس کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے دین کی کوس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی بات کو بتا دیا کہ تم جب تک اپنا سب کچھ میرے حوالے نہیں کرتے تو میں بھی اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کیوں کروں؟ تم تو اپنا سب کچھ نہ دو تو اللہ سے اس کا سب کچھ مانگو، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں اسلام کا مال کا نظریہ بتا دیا کہ اپنے مال کو صرف اپنی ذات، اپنی بیوی اور اپنے بچوں پہ خرچ کرنا یہ ہلاکت ہے. ایسی دولت انسان کو دنیا میں بھی فائدہ نہیں دیتی. صحیح استعمال کیا ہے دین کا؟ کہ انسان اپنی ضرورت پہ لگائے، پھر اس کے بعد دوسروں کے اوپر لگائے جہاں اس کی ضرورت ہے. آگے اور انشاءاللہ اس کی آیتیں آئیں گی تو وہاں بھی اس پہ بات ہو جائے گی، لیکن جہاں جہاد کے چونکہ تناظر میں یہ آیت آئی تو اس کا یہی حق بنتا تھا کہ ہم اس وقت اس شعور کو بیدار کریں. کوئی کسی کو نہ پوچھے، صرف میں اپنے آپ کو پوچھوں کہ میرے مال کے خرچ کرنے کی اکثر جگہیں کون سی ہیں، میرا مال کہاں لگتا ہے، یا میری ذاتی حوصلوں کی تکمیل میں، میری ذات کی خواہشوں میں، یا اللہ کے دین کو، یا اللہ کے بندوں کو فائدہ دینے کے لیے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو آج کے مسلمانوں سے چھپی ہوئی ہے. وہ قومیں جو باطل پہ ہیں وہ اپنے مال میں سے 10% دیتے ہیں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اور وہ لوگ جن کے پاس حق ہے ہی نہیں وہ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں اللہ کے اپنے دین اور اپنے مسلک کو اپنانے کے لیے، اور وہ لوگ جن کے پاس حق ہے، حق پرست لوگ جن کے پاس سچ ہے، ان کے لوگ مال نہیں خرچ کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دین نہیں آگے جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں مال سے زیادہ اللہ کے دین سے محبت کرنے والا بنا دے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اس کو کر ڈالو، اور اپنے سر نہ مڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. البتہ جو تم میں سے بیمار ہوں یا سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر مڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ کر دے، ہاں قربانی کرے. حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ قربانی کرے. بس جب تم امن کی حالت میں ہو پہنچ جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتو کرے بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 روزے واپسی پر رکھے، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ الحج اشخر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اسے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر کا خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ تھی آیت نمبر 196-197، اس کا عنوان ہے شہوت کے لیے جینے کی بجائے مقصد کے لیے جیو۔ ان آیات میں حج سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ ہے۔ زمانے جاہلیہ کے عرب بھی حج کرتے تھے، لیکن حج ان کے لیے قومی رسم اور تجارتی میلہ بن چکا تھا۔ ایک اللہ کا تصور پیچھے چلا گیا اور اس کی جگہ 313 کے قریب بت جو تھے وہاں رکھے گئے۔ اب ہوتا کیا کہ جو حج یا عمرے پہ جاتا تو وہ اصل میں وہاں تجارت کے لیے جاتا، ان کا خوب مال بکتا تھا، تجارتی منڈیاں لگتی تھیں، اور ایسے لوگ وہاں جا کے بھی کچھ اس قسم کے کام کرتے دیکھے جاتے تھے کہ جس سے حج کی روحانیت جو تھی وہ پامال ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان ساری چیزوں کو منع کر دیا کہ جس نے حج کرنا ہے وہ تو اللہ کے لیے کرے گا۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج ہوگا، کیونکہ جو شخص اپنی عام زندگی میں اللہ سے محبت کرتا ہے، جب وہ عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی ساری محبت اس عبادت میں سمٹ جاتی ہے، اور حج ایسی عبادت کا ایک بہترین تجربہ ہے۔ حج دیکھنے میں تو کچھ آداب اور کچھ مناسک کا مجموعہ دکھتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو حج کی روح کیا ہے کہ ایک ایسی ہستی کا اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دینا جو ڈرتا ہے اور آخرت کی پکڑ کا اندیشہ رکھتا ہے۔ وہ شخص جس کو آخرت سب سے بڑا مسئلہ دکھتی ہے وہ جب اللہ کے آگے جھکتا ہے تو ایسے بندے کا حج ہے۔ ہم سب اپنے حج کو چیک کریں جو ہم نے اس سے پیچھے کر لیا۔ زندگی میں ایک ہی حج فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو حج میں نے کیا تھا کیا واقعی وہ مجھے اللہ سے قریب کرنے والا تھا، یا وہ حج بس ایسا ہی تھا کہ ایک رسم تھا؟ آج دیکھا جائے تو پھر اس دور میں حج ایک میلہ بن گیا، آج پھر حج ایک رسم بن گئی۔ کوئی آپ کو نماز پڑھنے میں کپڑے نہیں دیتا، آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کو کوئی جوڑے نہیں دیتا، آپ حج پہ جاتے ہیں لوگ آپ کو کپڑے کیوں دیتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں آپ کو کوئی بادام نہیں دیتا، آپ حج کرنے جاتے ہیں لوگ آپ کو بادام کیوں دیتے ہیں؟ یہ رسم میں نے دیکھی ہے۔ یعنی آخر سوچیے کہ حج رسم کیوں بن گیا، اور وہ حج کے چکروں کے اندر طواف میں سوچتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا دینا ہے، اس کو فکر یہ لگا ہوا ہے کہ لیا ہوا تو اب دینا بھی پڑے گا۔ ایک ساتھی تھی مجھ سے کہنے لگی کیا کروں اس رسم سے، بہت جان چھڑانا چاہتی ہوں، پھر بھی جب حج کے لیے جانے لگی تو سب نے جوڑے لا کے دے دیے اور کپڑے دیے اور کوئی بادام لا رہا ہے اور کوئی کچھ لا رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ ان کے لیے کچھ نہ لائیں، اگلے حج پہ آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ پہلے میں نے اس سے پہلے ان سے پوچھا کہ آپ نے اب کیا سوچا ہے؟ کری نہیں، اب دیکھیں مجھے بھی تو لانا ہی پڑے گا نا، یہ تو بری بات ہے۔ میں نے کہا اس بات پہ قابو ڈال لیں، جب ہم میں سے چند لوگ اس چیز پہ فارم ہو جائیں گے نا، کوئی مجھے برا کہتا ہے تو کہتا رہے میں نے کچھ نہیں دینا، یقین کرے 2-3 لوگوں کے حج کے بعد یہ رسم ختم ہو جائے گی۔ رسمیں کبھی بھی باتوں سے نہیں ختم ہوتی، عمل سے ختم ہوتی، اور اگر ہم مجبور ہو کے پھر وہی کام کرتے رہے جو ہم خوشی سے نہیں کر رہے تھے تو وہ رسم کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا حج کو رسم نہیں بنانا۔ پھر اس کے بعد اگر ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتائی وہ کیا ہے کہ حج کی پابندیاں، 3 پابندیوں کا ذکر ہے اس میں حج کی، رفث، فسوق اور جدال، شوہر اور بیوی کا تعلق، لڑائی جھگڑا اور نافرمانی۔ اس میں سے ایک چیز وقتی پابندی ہے اور 2 چیزیں ہمیشہ کے لیے پابند ہیں۔ بندہ مومن کے اوپر پابندی ہے 2 چیزوں کی، کیا؟ شوہر بیوی کا تعلق عام حالات میں جائز ہے، لیکن حج کے یا احرام کے دنوں میں وہ ناجائز کر دیا گیا۔ اس کے برعکس جو فسوق اور جدال ہے یہ عام دنوں میں بھی انسان کو کرنا یا اس کی اجازت نہیں یا اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حج میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں، کیا فرق پڑتا تھا اگر یہ 3 کام بھی ساتھ ہی کرتے رہتے حج بھی کرتے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو شہوت کی بجائے مقصد کے لیے جینے کی دعوت دیتا ہے۔ ہماری زندگی با مقصد ہونی چاہیے۔ جو بندہ اللہ کے گھر میں جا کے نافرمانی سے نہ بچے، جو اللہ کے گھر میں جا کے نفس کے تقاضوں کو پیچھے نہ ڈال سکے، اور جو بندہ اجتماعی زندگی میں آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کے اندر ہی لگا رہے، تو آپ بتائیے کہ وہ پھر مقصد کے تحت کیسے جیے گا؟ حج دراصل ایک تربیت کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک شارٹ کورس کرواتے ہیں کہ وہاں جا کے تم جب چند کپڑوں میں رہ سکتے ہو تو वापस आते ही क्यों तुम्हें फिर बीसियों कपड़ों की जरूरत होती है? जब वहां तुमने एक सफेद लट्ठे का कपड़ा पहन लिया तो क्या तुम्हें वो कफन क्यों भूल जाता है जिसमें तुमने हर एक ने उसमें लिपट के जाना है? जब हज के अंदर तुम एक कमरे के घर में रह सकते थे, दो चार प्लेटें और चार पांच ग्लास तुम्हारे लिए काफी थे, तो क्यों घर आके तुम्हें हर वक्त यही गम रहता है कि फुलां रंग का डिनर अब नहीं है और फुलां किस्म के बर्तन नहीं है और फुलां चीज मैचिंग नहीं है? कभी किसी को हज के लिए जाते हुए आपने मैचिंग करते देखा? कोई ढूंढा? कोई कुछ किया? यहाँ आके क्यों परेशान हो जाते हो? अल्लाह दे कर लो, मना नहीं है, मकसद ना बनाओ। अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन ये ना हो कि अच्छा कपड़ा ना हो तो तुम बाहर निकलना छोड़ दो। तुम अच्छे खाने खाओ, अच्छे घर बनाओ, लेकिन इसको मकसद ना बनाओ। ये चीजें जब अल्लाह के दीन के रास्ते में रुकावट बनने लगती हैं तो यही इंसान को रोकती हैं। इसीलिए फिर बता दिया कि जिस तरह हज के सफर के लिए कुछ सामान सफर लेके जाते हो, इसी तरह वहां तकवा का ज्यादा राह भी लेके जाओ। एक शख्स पूरे सामान के साथ, पूरे तमाम के साथ जाता है, एतमाद के साथ जाता है, लेकिन वो यानी दुनिया के सामान के साथ जाता है और दूसरा अल्लाह पे एतमाद करते हुए, तवक्कुल करते हुए जाता है, क्या ये दोनों हज बराबर होंगे? मुझे किसी ने कहा, सवाल पूछा थोड़े दिन पहले ही, कि क्या हज पे जाने के लिए नए कपड़े सिलवाना लाजिम है? मैंने कहा क्यों? यानी वो हज पे जो जा रहे हैं, अल्लाह के घर में जा रहे हैं। इसी तरह एक साथी थी, हज पे जा रही थी, नए सूटकेस खरीदे। मैंने कहा ये सूटकेस आपके रखे तो मैं करी नहीं, नए सब सूटकेस लेके जाएंगे, अल्लाह के घर जा रहे हैं, दिल नया लेके जाइए और वहां से आए तो उजला हुआ दिल लेके आइए। असल हज वो है जो आपके साथ आएगा। सहज सरासर आपको सफरे आखरत याद दिलाता है। इस पे हमारा एक टॉपिक है, लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, हज के बारे में 5-6 टॉपिक है। उसमें हमने बड़ी डिटेल से बात की थी कि हज और सफरे आखरत लम्हा बलम्हा। कभी मौका मिले तो आप लोग सुन सकते हैं, खास तौर पे अब इसके बाद हज के दिन जब आएंगे रमजान के, या आप में से कोई अभी भी उम्रे पे जाने वाला हो तो जरूर उसे फायदा उठा के लेके, कि लेके क्या जाना है और लेके क्या आना है। हम माल लेके जाते हैं, दुनिया की चीजें यहाँ से उठा के जाते हैं और वहां से भी दुनिया ही उठा के आते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे हज को जिंदा कर दे। फिर आखिर में देखे, या उलिल अलबाब, हमने अकलमंदों की बात देखी, वत्तकून या उलिल अलबाब, इस पे बात करूंगी। या इस बात की दलील है कि तकवा का ताल्लुक अकल से है। जितनी आपकी अकल से ही होती है, यानी तकवा ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक अकल से है। तकवा कोई जाहिरी शक्ल का नाम नहीं, कोई कपड़े पहनने का, कोई हुलिये का नाम नहीं, ये एक बाशऊर हालत का नाम है। जो शख्स शऊर की सतह पे अपने रब को पा लेता है, जिसके दिल में अपने रब का जलाल और उसका जमाल भर जाता है और जिसकी रूह एक लतीफ सतह पर अपने रब को पाने लगती है, वही शख्स मुत्तकी है। अरे अल्लाह तो हमारे दिलों को तकवा अता फरमा। लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो मशरे हराम के पास जिक्र इलाही करो और इसका जिक्र करो जैसे कि इसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। फिर तुम इस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं और अल्लाह ताला से तलबे बख्शिश करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फइजा क़दैतुम मनासिककुम फज़कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम, जब तुम अरकाने हज अदा कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा। बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में दे, ऐसे लोगों का आखरत में कोई हिस्सा नहीं। वमिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे और आखरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अजाब जहन्नुम से निजात अता फरमा। वो लोग हैं जिनके लिए इनके आमाल का हिस्सा है और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और अल्लाह ताला की याद इन गिनती के चंद दिनों में, इशारा है याम तशरीक की तरफ, चंद गिनती के दिनों में करो। दो दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाए इस पर भी कोई गुनाह नहीं, ये परहेजगार के लिए है। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो क्या, वालमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, जान लो कि तुम सब इसी की तरफ जमा किए जाओगे। ये थी आयत नंबर 198-203, इसका उनवान है हज का सफर, सफरे आखरत की याद दहानी। यहाँ अल्लाह ताला ने दोबारा हज के तनाजर में कुछ दुआओं का तज़किरा किया और असल चीज तकवा है। तकवा अगर साथ हो तो हज के दौरान कोई मुआशी जरूरत पूरी करने के लिए कुछ कारोबार कर लेना, कुछ लेन देन कर लेना, इसकी रुख्सत है। कोई ना कोई चीज अगर आगे पीछे हो जाती है, रश है, तवाफ पहले नहीं कर सके, बाल कटवाने पड़े, बाल नहीं कर सके, कुछ और कर सके, कोई हर्ज नहीं। हमारा हाल क्या है कि जब हज के लिए जाते हैं तो इंचों के साथ चीजों को नापते हैं और अगर कोई 19-20 का फर्क कर दे तो हम कहते हैं कि बस जी अब इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता और आपको तो हज का दम देना पड़ेगा और दिस एंड दैट, और हज को एक मैकेनिकल किस्म की चीज बना लिया जाता है। इन आयतों में बताया क्या जा रहा है कि हज की रूह ना खराब हो, जो फिजा बरकरार रहनी चाहिए वो अल्लाह के खौफ की है, अल्लाह की याद, अल्लाह की नेमतों का शुक्र, अपने आप को उसके हवाले कर देना, ये काम ना करो। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। फिर अरब वालों की एक रिवाज था, और वो क्या था कि हज से फारिग होते तो मुजदलफा में बैठ के अपने बाप दादा के किस्से कहानियां बयान करते, उनकी बहादुरी के किस्से, उनकी जंगों के किस्से, और इस तरह कर करके एक दूसरे पे बड़ाई का इजहार करते। अल्लाह ताला ने इससे मना कर दिया कि यहाँ आके भी तुम्हारे दिल में अल्लाह की बड़ाई और अपने बाप दादा का नीचा होना तुम्हें समझ नहीं आया, तो लिहाजा इससे तुम अपने आप को बचाओ। इससे भी पता चलता है कि नेकी कर लेना और उसके बाद अपनी बड़ाइयां बयान करते रहना उस नेकी को जाया कर देता है। फिर इसके बाद देखिए, हज में मांगी हुई दुआएं, और दुआ बंदे के दिल का इजहार होता है। जिस बंदे के दिल में जो होता है ना, वो उसकी दुआओं से जाहिर होता है। जो शख्स आखिरत की अजमत को दिल में लेके जीता है ना, वो हज के मौके पे जो दुआएं करता है वो भी आखिरत के बारे में होती हैं। थोड़ा सा दुनिया के लिए भी मांग लेता है जितने दिन यहाँ रहना है, लेकिन वो बंदा जिसका दिल दुनिया से अटका होता है ना, उसके दिल में दुनिया समाई होती है, फिर वो वहां जाके भी दुनिया 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 मांगता रहता है। अल्लाह ताला कहते हैं वहां जाओ, सिर्फ दुनिया लेके ना जाओ, आखिरत लेके आओ, आखिरत भी मांगो और दुनिया और आखिरत मांग लो। तुम आखिरत मांगोगे, अल्लाह ताला तुमसे आखिरत, तुम्हें दुनिया भी दे देगा, और दुनिया मांगोगे तो बड़ी बात नहीं कि वो दुनिया भी ना मिले। हम सब अपनी दुआओं का रुख देखें, हम अपनी दुआओं के आईने में अपना ताल्लुक बिल्ला देख सकते हैं, हम अपनी दुआओं के आईने में अपना आखिरत का गम देख सकते हैं, हम अपने तकवे को चेक कर सकते हैं अपनी दुआओं के रंग में। अगर मैं बगैर किसी तमहीद के मौका देती और कहती कि सोचे जरा कौन सी ख्वाहिश है जो दिल में मचल रही है, कोई एक चले, अब सोचिए कौन सा गम है जो दिल को लगा हुआ है, सोच लें। अल्लाह जानता है कि आपके दिलों में तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बातें होंगी, लेकिन मैंने जो लोगों से दुआओं की रिक्वेस्ट होते और करते देखा, वो या माल की दुआएं, या औलाद की दुआएं, या घर की दुआएं, या शोहर की दुआएं, या बच्चों के रिश्तों की दुआएं। इसमें कोई दुआ बुरी नहीं है, नाजायज नहीं है, लेकिन हमें क्यों यही गम लगे हुए? हमें बच्चे के रिश्ते का तो इतना फिक्र है, हमें इस बात का गम नहीं है कि उसने भी अल्लाह की किताब नहीं पढ़ी। हमें बेटे की जॉब का इतना फिक्र है, लेकिन हमें इसका गम नहीं है कि ये फजर की नमाज वक्त पे नहीं पढ़ता। हमें बच्ची के घर टूटने का तो इंतहाई सदमा है, लेकिन वो बच्ची जिसके घर में कोई रोजा नहीं रखता उसका गम नहीं। हम सबको अपनी तमन्नाओं और अपनी दुआओं के किबलों को बदलना है, ताकि हमारी दुआएं बदलें, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा अल्लाह से ये कह देता है कि अल्लाह जो दुनिया में तेरी नजर में मेरे हक में बेहतर है मुझे वो दे दे, और आखिरत में जो चीज तेरी नजर में मेरे लिए बेहतर है मुझे वो दे दे। बस मेरी तो ये बात है कि वक़ीना अज़ाबन्नार, आग से बचा ले, उसके बाद जो तू देना चाहते दे दे। और इस तरह हज का जमा होना बंदे को आखिरत में जमा होना याद दिलाता है। फिर बंदा देखता है कि वाकई मेरे लिए वहां क्या होगा। आज हज के मैदान में जाके अपनी औकात पता चलती है। आप अपनी जगह मिस्टर मिनिस्टर और MNA और MPA या कितने आलिम फाजिल या शहर के मारूफ करोड़पति शख्स क्यों ना हो, अगर मैदान अरफात में आपको कोई जानता नहीं ना, तो लोग आपको ठोकर लगा के आगे चले जाएंगे, किसी को आपकी कोई कदर नहीं। वहां पता चलता है मैं कितना मारूफ हूँ, मैं कितना मशहूर हूँ। इसी तरह कल जब हम मैदान मक्शर में खड़े होंगे तो वहां हमारी कीमत लगेगी, और उस कीमत को हमने फिर इंशाअल्लाह ताला दुनिया में बढ़ाना है। आज दुनिया में ऐसे काम करने के वहां जाके हमारे लिए कुछ ऐसा मोल बन जाए कि अल्लाह ताला हम पर रहमतें फरमाए। वमिनन नासि मै युजीबु का कौलुहु फिल हयाति दुनिया वयुशकिदुल्लाहा अला मा फी कल्बी। बास लोगों की दुनियावी गरज की बातें आपको खुश कर देती हैं, और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह करता है, हालांकि दरअसल वो जबरदस्त झगड़ालू है। जब वो लौट कर आता है तो जमीन में फसाद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश करता है, और अल्लाह ताला को फसाद नापसंद है। जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डर, तो तकब्बुर और तासुब उसे गुनाह पर आमादा कर देता है। ऐसे के लिए बस जहन्नुम ही काफी है, यकीनन वो बदतरीन जगह है। और इसके बरक्स वमिनन नासि मै यश्री नफ्सहु इब्तिगा अमरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। बास लोग ऐसे भी हैं कि अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। ये थी आयत नंबर 204-207। इनका उनवान है अमली नताइज हमेशा अमल से पैदा होते हैं बातों से नहीं। दो मुख्तलिफ किरदार हमारे सामने हैं इन आयात में। एक वो शख्स है जिसको तकवा की दौलत के बगैर इक्तदार मिल गया, तो ऐसे शख्स के बारे में याद रखिएगा कि जब तकवा की दौलत के बगैर इक्तदार मिल जाता है तो फसाद फैलता है। एक ऐसा शख्स जिसने खूब अच्छे नारे लगा के लोगों से वोट लिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लोगों को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी, उन बातों को सुन के मान के लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन जो ही वो वली बना, जो ही वो हाकिम बना, तो उसकी सारी कोशिशें क्या थी, नस्लों को और खेतियों को बर्बाद करने की। फिर वो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाता था कि जिससे एक दफा का बीज दोबारा ना चल सके, और फिर उसका हाल क्या था कि वो ऐसे वक्त में वो काम करता था कि जिससे नस्लें बर्बाद हो जाएं, और खास तौर पे मुसलमानों की नस्लें। आज देखिए तो क्या ऐसा नहीं दिखता कि बस लोग दुनिया की बातें करते हैं तो आपको इतने समझदार लग سکتے ہیں، انٹلیکچوئل قسم کی زمین و آسمان کی کلابیں ملائیں گے، لیکن جو ہی آپ ان سے دین کی بات کریں تو وہ ایک ڈفرینٹ کریکٹر دکھتا ہے۔ ان کو ہو سکتا ہے صرف فاتحہ کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو لوگوں کی پسند ناپسند کو دیکھ کر بولتے ہیں، پھر وہ لوگ اپنے سامنے حق کو کوئی معیار نہیں بناتے۔ ایسے لوگ جہاں جیسا موقع ہوتا ہے ویسی بات کر لیتے ہیں، جہاں دینداروں کے ساتھ بیٹھے تو دین کی باتیں شروع کر دی، دنیا داروں کے ساتھ بیٹھے تو دنیا کی باتیں شروع کر دی۔ ایسا لوگ جب لوگوں کے بیچ میں آتا ہے تو لوگوں کو ایک بہت بڑا مصلح دکھتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ واہ کیا خوب شخص ہے، کیا اس کی پرسنالٹی ہے، لیکن جب عملی موقع ملتا ہے تو وہ نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے تو انسانی سطح پہ، حکومتی سطح پہ آپ دیکھیے کیسے نعرے ہیں نا، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، کرسیوں میزوں کے حقوق، نہ جانے کس کس چیز کے حقوق، لیکن عملی طور پہ جو قوانین اس وقت بنائے جا رہے ہیں کیا انسانیت کی فلاح کے؟ اپنے ہی لوگ ان چیزوں کی جو ایک نیگیٹو اثر ہوتے ہیں، جیسے جو بھی چیزیں بنتی ہیں آج کے دور میں، مثلا مثال دوں گی کہ فصلوں کو دیکھ لیجئے، جو کھاد ڈلتی ہے اس میں کیا اس سے پھر جو فصلیں اگتی ہیں کیا صحت کے حساب سے ٹھیک ہوتی ہیں؟ بعض دفعہ وہی کھادیں جو اپنے ملکوں میں بین ہوتی ہیں وہ دوسرے ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں، وہی لاز اپنے ملکوں میں کہیں کہ بچے پیدا کرنے پہ آپ کو فری الاؤنسز دیے جائیں گے اور دوسرے ملکوں کو آپ دو بچے خوشحال گھرانے پہ ڈال دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو جنگ صرف میدان جنگ میں جا کے نہیں ہو رہی، ہر محاذ پہ جنگ لگی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے تو بیڈ روم تک محفوظ نہیں رہے، وہاں تک دشمن پہنچ گیا کہ ان کو فیملی پلاننگ پہ لگا دو تاکہ ان کی نسلیں ختم ہو۔ ویسے تو مسلمان ویسے ہی کم ہیں لیکن ان کی آبادی بھی کم ہو جائے، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم بھی لوگوں کے ہاتھوں میں سمجھ لیجئے کہ یرغمال بن گئے، اور ہم نے بھی اپنے لیے یہی سوچنا شروع کر دیا۔ پھر دوسری چیز، اس آیت میں ایک ایسا کردار ہے کہ جو بظاہر کامیاب نہیں دکھتا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو لوگ بے وقوف کہہ سکتے ہیں، جس کو لوگ بدھو کہہ سکتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی اپنے رب کے نام پہ لگا دیتا ہے، جو اپنی زندگی کا سودا اپنے رب کے ساتھ لگا دیتا ہے، اس کی کوئی عادت، اس کے کوئی خیالات اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو اس کو اتارنے کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کا مال کا کمانا اگر اس کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے تو اس مال کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کا گھر، اس کی دنیا کی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہی ہے اصل میں کامیاب لوگ۔ ہمارے ہاں جو کامیابیوں کے معیار ہیں، اللہ کے ہاں کامیابی کے معیار سے بالکل مختلف ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہی کامیاب ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دیا۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنے لگے تو مشکل لگتا ہے، تھوڑا سا کر لیں تو بالکل آسان ہو جاتا ہے، بلکہ اگر میں اس کو یوں کہوں، کرنے کا ارادہ کریں تو بہت مشکل لگتا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کے نام پہ لگانا سوچنے میں بہت مشکل لگتا ہے، اس کے ارادے میں ہو سکتا ہے کئی سال لگ جائیں، اس کو پروف کرنے میں آپ کو کئی مہینے لگ جائیں، لیکن ایک دفعہ جب آپ اس راستے میں نکل پڑتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ چند مہینے پہلے مجھے کسی جگہ جانے کا اتفاق ہوا، ایک چرچ تھا، وہاں کچھ لڑکیاں تھیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اپنی زندگی کے 18 مہینے 18 منتھ جو ہیں وہ جیزس کے نام پہ ڈونیٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنے پوری دنیا سے نکل کے وہ اس خاص خطے میں پہنچتی ہیں اور سارا دن لوگوں کو وہ وہاں اپنی گاڑیوں میں فری ایئرپورٹ سے لاتے اور بٹھاتے ہیں اور پھر ان کو تبلیغ کرتے ہیں اپنے دین، اور اس عرصے میں نہ وہ سیل فون یوز کر سکتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو فون کر سکتے ہیں، نہ کوئی رابطہ کر سکتے ہیں، صرف گھر والوں سے ایک خط کوئی ایک الاؤنس ہے جتنا وہ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی ان کے مینجمنٹ کے لوگوں کے تھرو واپس آتا ہے۔ میں کہا کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہتی جسٹ ٹو اسپریڈ دا جیسس ورڈ، یعنی اپنی گوسپل جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے ان لڑکیوں کو مل کے، ہم مسلمان کہاں سوئے ہوئے، ہم تو اتنے فارغ، ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر امن اور چین ہو گیا، آج ہمیں اپنی نفس اپنی جانیں اللہ کے لیے لگانی کیوں مشکل لگتی ہیں؟ ہم تو اپنے بستر سے اٹھنا مشکل سمجھتے ہیں، ہمیں تو اپنی پسند ناپسند میں تھوڑا سا خلل لگتے تو ہم سوچتے ہیں نہیں یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں، ہم مسلمان کب ڈیووٹ ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، ایک ویرانے میں چھوڑ دیا، آج ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہم اس دین کو سیکھنا نہیں پسند کرتے، ہم ان چیزوں کے ساتھ نہیں جڑتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہماری زندگی میں بھی اللہ کا دین اتنا اہم ہو جائے، کم از کم کچھ مہینے کچھ سال تو ہم ڈیووٹ کریں تاکہ ہم اس پیغام کے رس کو پا سکیں اور محسوس کریں کہ اس کے بعد پھر زندگی کے اندر خوبصورتی کتنی آتی ہے۔ اور اسی بات کا اگلی آیتوں میں اظہار ہے، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کما تئی نہ من آیاتم بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 208 سے 212، اس کا ٹاپک ہے اندر تشریف لائیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک کمرے سے نسبت دی، اور کچھ لوگ جو آدھا دین رکھتے ہیں، جو آدھا اسلام چاہتے ہیں، ان کو تشبیہ دی ہے ان لوگوں سے جو دروازوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کو اگر آپ پریکٹیکلی تصور میں لائیں اور سوچیں کہ کوئی کمرہ ہے، اس کے اندر کچھ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ آ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، بعد میں پیچھے سے آنے والے کیا سوچیں گے کہ کمرہ بھر چکا ہے یا کوئی اندر گڑبڑ ہے اور اب ہم باہر اندر نہیں جا سکتے۔ دروازوں میں کھڑے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو اندر آنے سے روک لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اسلام کے بس کناروں پہ تو رہتے ہیں، وہ پارشل مسلم تو رہنا چاہتے ہیں، وہ پارٹ ٹائم مسلم تو رہنا چاہتے ہیں، وہ 24 آورز کے مسلم نہیں بننا چاہتے، وہ اپنی پوری زندگی کو اسلام والی نہیں کرنا چاہتے، وہ مسجد میں جا کے تو مسلم بننا چاہتے ہیں لیکن اپنے گھر میں جا کے وہ کچھ اور بن جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جن کی تجارت، جن کے گھر، جن کے ادارے، جن کے تعلیمی ادارے، یہ تو اسلام والے نہیں ہوتے، لیکن چند خاص جگہوں کو وہ اسلامک جگہوں کا نام دے کے وہاں مسلمان بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ آج لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکنے والا اسلام نہیں ہے، مسلمان ہے۔ میں نے ایک نان مسلم کا کال پڑھا کہ میں کتنا پہلے مسلمان ہو چکا ہوتا لیکن میرے اسلام کی طرف آنے سے روکنے والے مسلمان۔ میں ان کے کردار، میں ان کے رویے، میں ان کے دورخے پن جو ہے، اس کو دیکھ کے سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ میں اس دین کو قبول کروں کہ نہ کروں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دو طریقے ہوتے ہیں اسلام کو اختیار کرنے کے، ایک ہوتا ہے اپنے فوائد اور اپنی مصلحتوں کا تحفظ کر کے، اتنا اسلام لیں گے جس سے ہمارے بینیفٹس خراب نہ ہوں، جس سے ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہ آئے اور کچھ چھوڑنا نہ پڑے۔ اور ایک اسلام وہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ کہے کہ قیمت ہو نفع کی یا نقصان کی، لینا پڑے یا دینا پڑے، میں نے تو ہر حال میں اسلام کو قبول کرنا ہے۔ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ منافق کہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کناروں پہ رہتے ہیں، سورہ حج میں بھی پڑھیں گے، ان کو کنارے پہ کھڑے ہوئے شخص سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ تم مصلحتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ جو کرنے کو کہے اس کو کر لو، جو چھوڑنے کا حکم دے اس کو چھوڑ دو، جو اللہ کی پسند ہے وہ تمہاری پسند بن جائے۔ شرطیں لگا کر اسلام کی طرف مت آؤ، تمہیں ایسی چیزیں جو نہیں پسند کرو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ یاد رکھو اللہ تمہیں بھی چھوڑ دے گا اور تمہارے دین کو بھی چھوڑ دے گا۔ اللہ کو تو 100% اطاعت چاہیے۔ ہم اپنے لیے کوئی ادھوری چیز پسند کرتے ہیں؟ کوئی چاہتا ہے کہ اس کو آدھی پہ ملے؟ کوئی چاہتا ہے کہ اس کو آدھا کھانا ملے، دوسروں کو پورا حصہ ملے، آپ کو ہاف میل ملے؟ کوئی ادھورا گھر چاہتا ہے؟ کوئی ادھوری محبت چاہتا ہے؟ تو پھر اللہ کو کیوں ادھوری دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دروازوں میں نہ لٹکو، راستے خالی کرو۔ کتنے لوگ باہر کھڑے ہیں، وہ اسلام کے اندر داخل ہو سکتے تھے، وہ مسلمانوں، اگر تم نے اپنے اسلام کو اپنایا ہوتا۔ تم اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہو کہ یہ دیا جائے، اس کی شیورٹی دی جائے، پھر اسلام میں آؤ گے، تو رہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ سورت مائدہ میں آپ پڑھیں گے، وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُم عَن دِينِهِ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرتا ہے، شوق سے پھرے، اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اور آج دیکھیے کہ جو پیدائشی مسلمان ہے وہ تو کناروں پہ کھڑے دکھتے ہیں، لیکن وہ شخص جو شعور کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے، جو سمجھ کے کنورٹ ہوتا ہے، وہ کیسا پیارا داخل ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایک چیز میں غور کرتے ہیں، وہ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، پھر وہ سیکھتے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہی وہ چلے جاتے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور وہاں چند سال لگا کے آتے ہیں، وہاں جا کے عربی سیکھتے ہیں، وہاں جا کے نمازیں سیکھتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے پھر وہ پلٹ کے آتے ہیں اور دوسروں کو اسلام سکھاتے ہیں۔ آج جو ہمارے ارد گرد جتنے انگلش اسپیکرز ہیں، ان میں سے میجورٹی کون ہے؟ کیا پیدائشی مسلم ہے؟ آج ہم پیدائشی مسلمان تو خوش فہمیوں کا شکار ہے، ہمیں اپنے گھر بنانے کی فکر ہے، ہمیں غم یہ ہے کہ ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے، ہماری بزنس ختم ہو گیا، ہمیں اس کا غم کم ہے کہ اسلام کی طرف آنے والے کتنے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہو گئے۔ تو پیچھے حج کا ذکر تھا، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں داخل ہونے کا ذکر کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ پیچھے دعاؤں کا ذکر تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اور پھر آخرت کی حسنا۔ ساری باتوں کو جمع کر لیں، خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا دل برائیوں سے دور ہو اور نیکیوں کی رغبت آ جائے، اور پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، شرطوں کو چھوڑ دو اور پوری محبت اللہ کو دے دو۔ دیکھیے، وفاداریوں کی تقسیم انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ کچھ وفاداری اللہ سے ہو اور کچھ شیطان سے ہو تو بندہ بعض وقت شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا منظر سامنے کرایا کہ ذرا غور تو کرو، جب اللہ تعالیٰ سامنے آئے گا پھر مانو گے؟ آج تمہیں اللہ تعالیٰ غیب کے پردے میں چھپا ہوا نہیں دکھتا تو کیا پھر آخری دن مانو گے؟ نہیں، آج ہی مان جاؤ. اور وہ لوگ جو اللہ کو آج مان لیں گے کل پھر وہ پریشان نہیں ہوں گے. ہاں، اللہ کو ماننے کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے جس کا ادھر ذکر ہے، اور وہ کیا؟ کہ یسخرون من الذین آمنوا، مذاق اڑانا. اللہ کے دین کے راستے میں آنے میں جو بہت بڑی رکاوٹ لوگوں کو لگتی ہے وہ یہ کہ لوگ اپنا مذاق نہیں اڑوانا چاہتے. آج بھی دیکھیے، نماز پڑھ لیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لوگ پڑھیں گے. عمرہ کر لیں، حج کر لیں، یہ سب آسان ہے، لیکن جو ہی اسلام کی وجہ سے آپ کو اپنا کوئی گیٹ اپ چینج کرنا پڑتا ہے جس سے لوگوں کے مذاق اڑانے کا ڈر ہو تو فوراً آپ ڈیفنسو ہونے لگتے ہیں. مذاق اڑانے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. مثلا کوئی دین پہ آتا ہے تو لوگ اسے ہمدردی کرتے ہیں، ہائے کیا ہو گیا بےچاری، شکل ہی بدل گئی، رنگ ہی روپ نہیں رہا، اس کو تو اپنی کو ہوش ہی نہیں رہی. اچھا، یہ آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے ہمدرد ہیں. وہ ہمدرد نہیں ہوتے، وہ دوست کے روپ میں دشمن ہیں. اسی طرح مذاق اڑایا جاتا ہے لوگوں کو کم عقل سمجھ کے. یہ دیکھو بدھو کیا باتوں میں لگ گئے، پتہ نہیں کس کی باتوں میں آ گئے، اب ان کو ایک ہی جنون ہے، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن. ہاں، پھر اسی طرح آپ دیکھیے بعض دفعہ مذاق اڑایا جاتا ہے کھلم کھلا. یہ سارے مذاق اڑانے اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے برداشت کر لے گا نا تو اللہ اس کو اپنے راستے میں چن لے گا. پورے یقین سے اللہ کے دین میں داخل ہوا کریں، پورے کانفیڈنٹ رہیں. لوگ روتے ہیں دھوتے ہیں، ہائے میں وہاں محفل میں گئی، کسی نے میرا دوپٹہ کھینچ دیا، میرا یہ کر دیا، پھر میں رو کے آ گئی، میں کچھ کہہ نہیں سکی. نکالیے اپنے گلٹی کانشیس، آپ کے ایک ایک ایکشن سے دیکھے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ بہترین ہے، میں کتنی مطمئن ہوں. تمہیں کیا پتا، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا. جس وقت ہمارے اندر یہ پختگی آ جاتی ہے نا تو وہ مذاق اڑانے والے جو ہوتے ہیں نا ہمارا، وہ ڈیفینسو ہونے لگتے ہیں. تو کبھی ڈیفینسو نہ ہوا کریں، اپنے باڈی ایکشن سے ایک ایک چیز کے اوپر آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھا کریں کہ میں اپنے رب کے دین پہ ہوں اور میں سچ پہ ہوں، میں حق پہ ہوں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مذاق پھر اڑانے والے خود بخود آپ سے مایوس ہو جائیں گے. آگے دیکھیے ایک اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، کان الناس امتم واحدہ. دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے. اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے آپس میں اختلاف کیا. اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے. ام حسب تم ان تدخل الجنہ، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، اللہ کی مدد قریب ہی ہے. یہ تھی آیت نمبر 213 سے 214، 213 to 214. ان کا عنوان ہے اختلافات کو بھلا کر اللہ کی پکار پر لبیک کہیے. بہت بڑی حقیقت ہے ان آیات میں، اور وہ کیا کہ لوگ ابتدا میں ایک ہی دین پر تھے لیکن بعد میں اختلافات ہوئے. اختلاف کب ہوئے؟ جب عقیدتوں کے محور بدل گئے. جب تک سب کی محبت اور عقیدت اللہ کی ذات سے تھی تب تک سب لوگ ایک تھے، شرک نہیں تھا، لیکن جب بیچ میں دوسرے لوگ آ گئے تو شرک پھیل گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی اختلافات کو دور کر کے ایک دین دے دیا. ہر دور کا دین ایک ہو سکتا ہے اگر سب کی ہمدردیاں اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائیں. ہمیشہ لوگ دین میں مختلف کب ہوتے ہیں؟ جب دین کی کتابوں کی تشریح کی جاتی ہے. ہر بندہ اپنے ذہنی سانچے کے مطابق ایک تصور قائم کرتا ہے اور اسی کو پھر ٹھیک سمجھنے لگتا ہے، اور رائے کا اختلاف دین کا اختلاف بن جاتا ہے. ایسے وقت میں وہ شخص جو حق کی تلاش میں ہو، جو اللہ کو پانا چاہے، وہ اختلافات کو بھول کر اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسری طرف اتنے زیادہ جڑ چکے ہوتے ہیں، ان کے مفادات اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے دل مان بھی جائیں کہ حق کی دعوت کو قبول کر لیں، اس کے باوجود ضد کی نفسیات میں آ کے اس کو قبول نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بات دکھا دے گا کہ جب حق تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے اس کو جھٹلا دیا تھا. اس دن پھر ان کی خوش فہمیوں کی ساری عمارت گر جائے گی اور وہ اپنے آپ کو کامیاب لوگوں سے دور پائیں گے. اگلی آیت میں ام حسب تم ان تدخل الجنہ کی بات کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، لیکن منافق پر دین کی آزمائشیں کبھی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی پیچھے کا دروازہ کھول کے آتا ہے, اسکیپ روٹ تو اس نے کھلا رکھا ہوتا ہے. پیچھے ہم نے بات دیکھی کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو. جب انسان دین میں پورا داخل ہونے لگتا ہے نا, تو تھوڑی سی اس کے ارد گرد گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے, لوگ بے چین ہونے لگتے ہیں, پھر اپنوں کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. اس پہ جو جم جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہے شخص کے جس کے بارے میں کہا جائے کہ ان نصر اللہ ہی قریب. اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آتی نا, تو سمجھ لیں کہ کھوٹ. اگر سب ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب کہ کچھ گڑبڑ ہے. جب مخالفتیں آتی ہیں نا, تبھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اللہ کے دین میں سچے ہیں اور کتنا اس کو لے کے چلنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین میں خالص کر دے. یسلونک ماذا ینفقون, آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے, اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے, اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے. تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا تھا. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. حقیقی علم اللہ ہی کو ہے اور تم محض بے خبر ہو. یہ تھی آیت نمبر 215 سے 216. اس کا عنوان ہے زندگی کی بجائے موت کے مسئلے کی فکر کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کی کیفیت بتا دی گئی کہ جو بھی خرچ کرو گے نیکی کے لیے, ماں باپ, رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں پہ کرو گے, تمہیں فائدہ ہوگا. اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان کے مال پہ صرف اس کا اپنا حق نہیں. ہمارے ہاتھ تصور کیا ہے کہ جو جتنا زیادہ کما لے وہ اس کا ہے, جو نہیں کما رہا وہ بھوکا سوئے. جس نے زیادہ کما لیا اس کے فالتو بھی ہے تو رکھ دو کیونکہ یہ میرا ہے. اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے. اللہ نے دولت کی جو بانٹ رکھی ہے نا, اس کے اندر گردش جاتا ہے. کسی کو زیادہ مل گیا, کسی کو کم مل گیا. کم والا بھوکا مر جائے گا, جس کو زیادہ دیا اس کا مال ایک ٹیومر بن کے اس کے اندر اٹک جائے گا اگر اس نے اس کو جمع نہ کیا. جس طرح جمے ہوئے خون کو نالیوں سے گزارنا لازمی ہوتا ہے خون کی گردش کے لیے, اسی طرح مال کو بھی گردش میں رکھنا لازمی ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو امن اور چین ملے. تو اسلام مال کے اندر دوسروں کا حق دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی پھر دوبارہ جہاد کی بات آئی, اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, تمہیں ناپسند ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے. یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کو جنگ کے رسیاں نہیں تھے. اللہ کے نبی نے یہ دین کوئی تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلایا, بلکہ اس لیے پھیلایا کہ محبت کے ساتھ پھیلایا, اخلاق کے ساتھ پھیلایا. اور یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بتا دی کہ آسان تک رہو شعین بہو خیر الکم, شاید تمہیں کوئی چیز ناپسند لگے وہ تمہارے حق میں اچھی ہو. زندگی میں دیکھتے ہیں کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی. خوب سونا اچھا لگتا ہے لیکن وہ ہماری صحت کے لیے خراب ہے. خوب کھانا اچھا لگتا ہے لیکن وہ ہماری صحت کے لیے خراب ہے. میٹھا اچھا لگتا ہے لیکن وہ خراب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات بتا دی کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لو. بعض دفعہ انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. وہ اس کی حکمت جاننے کی کوشش کرتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاتا ہے, اس کو بات سمجھ نہیں آتی. تو لہٰذا جو ہوتا ہے اس کو اللہ کی رضا سمجھو. اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے حق میں سوچا تھا وہی بہتر ہے. تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو وہ بہتر ضروری نہیں کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. اور یقین کریں, جس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا نا کہ اللہ جو تو جانتا ہے وہی بہتر ہے, جو تیری نظر میں بہتر ہے وہی دے, تو اس کے بعد اس کا دل مطمئن ہوگا. اسی کا اظہار استخارے کی دعا میں بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ انک تعلم ولا اعلم, تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی. یہ ایسی لگتا ہے کہ جیسے انسان اپنے سارے معاملے اپنے رب کے ہاتھ میں دے دے. یسلونک عن الشہر الحرام قتال فی, لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بات پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ کی راہ سے روکنا, اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں, اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو جائیں گے. یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, البتہ ایمان لانے والے, ہجرت کرنے والے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 217 سے 218. ان کا عنوان ہے اللہ کی رحمت کے امیدوار کون. کہتے تو سبھی ہیں نا کہ اللہ کی رحمت ہوگی, لیکن امید کون کرے گا؟ ایمان لانے والے, ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے. یہ تین بڑے بڑے کام کر لو گے تو پھر اللہ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں گی. اور اس سے اوپر پھر وہی قتال اور شہر الحرام کی بات تھی جس پہ بات پہلے گزر گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ اپنے رسم و رواج रिवाज और अपने बाप दादा के तरीकों को इतनी अहमियत ना दो कि उनकी जरा सी बात इधर उधर हो जाए तो तुम मरने मारने पे आ जाओ। बाद दफा अरबों में इस बात पे भी जंगो जिदल हो जाता था कि किसी ने एक के बाप को कुछ कह दिया, किसी ने दूसरे को कुछ कह दिया। हमें इस बारे सारे सबक हिस्से से जो सबक लेना है वो यही है कि अल्लाह के रास्ते में अगर ईमान वालों को अपने घर छोड़ने पड़े, दीन पे कायम रहने के लिए जिहाद करना पड़े तो करना पड़ेगा, इसलिए कि इसके बगैर कोई और चारा नहीं। और एक हिजरत तो हर एक ने करनी है, और वो इस दुनिया को छोड़ के आखिरत के मैदान में जाना है। अल्लाह करे कि वो चीज़ जो कल जबरदस्ती हमसे होने वाली है, हमारे माल हमारे घर सब छूटने वाला है, जो जबरदस्ती कल छुटेगी, आज हम अपनी खुशी से अल्लाह के रास्ते में दे दें ताकि उसकी कोई कीमत पड़ जाए। यसलून का निल हमर वल मैसर, लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुना है और लोगों को इससे दुनियावी फायदा भी होता है, लेकिन इनका गुना इनके नफे से बहुत ज्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए कि हाजत से जायद चीज। अल्लाह ताला इस तरह अपने काम साफ साफ बयान करता है ताकि तुम समझ सको, फिर दुनिया वल आखिरा, अमूरे दीनी और दुनियावी में, यानी दीन के और दुनिया के उमूर को। और तुझसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इनकी खैर ख्वाही बेहतर है, तुम अगर इनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नीयत हर एक को अल्लाह खूब जानता है, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें मुशक्कत में डाल देता, यकीनन अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 219 से 220, 219 to 220। इनका उनवान है छोड़ दो हर उस चीज को जिसमें नफा कम है और नुकसान ज्यादा। बुनियादी तौर पर यहाँ शराब और जुए को बुनियाद बना के सिर्फ जहन साजी की गई, अभी कोई आखिरी हुक्म नहीं। वो मुआशरे जहाँ ये चीजें आम थी वहाँ एक असूल दे दिया कि ठीक है इसमें नफा है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें सुरूर मिल जाता है, तुम दुनिया के हंगामों से दूर हो जाते हो, और जुए की सूरत में हो सकता है कि अचानक तुम्हें माल मिल जाए, लेकिन ये याद रखना कि इसका नुकसान बड़ा है। ये पहली आयत थी जो हुरमत शराब के तनाजर में नाजिल हुई, और असल में ये जहन साजी थी। यही इस्लाम का असूल है, किसी की कोई बुराई छुड़वानी है तो उसको लम्हा लम्हा करके छुड़ाओ। जो बुनियादी बातें हमें इस आयत से सिखाई गई वो क्या है, पहली बात है कि किसी चीज का नुकसान अगर उसके नफे से ज्यादा हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात हमने इसमें सीखी कि अपनी वाकई जरूरत से जायद जो माल हो उसको अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए, लेकिन याद रखिए कि ये अजीमत का रास्ता है। इससे पीछे गुजर चुका कि यसलून अकमाज युनफिकून, क्या खर्च करें, तो वहां जवाब दे दिया किस पर खर्च करो। तो माल के बारे में इस्लाम का नजरिया क्या है कि दो तरीके होते हैं जिंदगी गुजारने के, एक होते हैं जो फराइज की सतह पे जीते हैं, बस उनको 33 नंबर लेने हैं, 100 में से 33 आगे पास हो गए जन्नत मिल जाएगी। कुछ कहते हैं वो कम पे कम्प्रोमाइज नहीं करते, उनको 100 में से 100 ही चाहिए, ये अजीमत का रास्ता है। अजीमत का रास्ता क्या, और जो अल्लाह के नबी ने अपने लिए भी इख्तियार किया था कि जरूरत से जायद तो क्या अपनी जरूरत का भी खर्च कर देते थे। क्या आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था, दो दो महीने तक आपके घर में चूल्हा ना जलता, हालांकि आपके 8-9 घर भी थे, ये अजीमत का रास्ता, ये है अलल अफ वाला रास्ता। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर कोई अपनी जरूरियात पूरी करता है और जरूरत के बाद दूसरों के हकूक अदा कर देता है तो उसकी भी रुख्सत मिलती है। जिसने जितनी ऊपर जाना है उसको वहीं का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अल्लाह ताला के रास्ते में आने वाली चीजें अगर अल्लाह के दीन पे रुकने या अमल करने पे रुकावट बनती है तो उसको अपने हाथ से अल्लाह ताला के दफ्तर में जमा करा दें ताकि कल जन्नतों में मिल जाए। फिर अगली चीज हमने इसमें सीखी और वो क्या थी कि बाहमी मामलात में उन तरीकों से बचना जो किसी बिगाड़ का सबब बन सकते हो, और इनको इख्तियार करना है जो इस्लाह पैदा करने वाले हो। बाज दफा दीन के नाम पे भी कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कि जिससे फायदा नहीं होता, बाज दफा उससे नुकसान ज्यादा होता है, लेकिन लोग फिर भी उसी को करते हैं। अल्लाह करे कि हम दीन के मामले में वो सारे काम करें कि जिससे अल्लाह ताला राजी भी हो और जिससे नुकसान से ज्यादा नफे से ज्यादा नुकसान हो। बाज दफा कुछ ऐसे काम कर लिए जाते हैं दीन, ऐसी तकरीबात जो होती है उनको रखा जाता है, या ऐसे जलसे जुलूस के जिससे फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होता है, तो ऐसी तमाम चीजों से अवॉइड करना है। असल बात यह है कि जो आखिरत के लिए जिएगा उसको तड़प होगी, ना उसका माल फालतू लगेगा ना उसका वक्त फालतू लगेगा, वो अपनी जिंदगी के एक एक मिनट को बचाएगा और अपने एक एक पैनी को बचाएगा कि ये आखिरत के दफ्तर में जमा हो जाए ताकि फिर मैं वहां जब जाऊं तो मेरे पास कुछ ना कुछ चीज हो कि जिसको मैं वहां इस्तेमाल कर सकूं। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, यहां से आगे अब शादी ब्याह तलाक और इस तरह के मसाइल आ रहे हैं जिनका खास तौर पर ताल्लुक खवातीन से होता है। फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकात, और शिर्क करने वाली औरतों से यहाँ तक कि वो ईमान न लाए तुम निकाह न करो। ईमान वाली लौंडी भी शिर्क करने वाली आजाद औरत से बहुत बेहतर है, गो तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो, और न शिर्क करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो, ये लोग जहन्नुम की तरफ بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ تھی آیت نمبر 221 سے 223، 221 to 223۔ اس کا عنوان ہے نکاح ایک با مقصد تعلق۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ نکاح کی بات کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں تعلق بنتا ہے تو یہ تعلق صرف شہوت کا نہیں ہوتا، ایک با مقصد ہے۔ نکاح کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بچے پیدا کیے جائیں اور ایک کمپینین شپ، ایک دوستی کی کیفیت ہو۔ لیکن جہاں شادی ہونے سے پہلے سے لے کے شادی ہونے کے بعد تک ایک ہی لفظ غالب ہو، اور وہ ہو لسٹ، شادی وہاں کرنی ہے جہاں پسند ہے، لو میرج پسند ہے، ارینج میرج پسند نہیں، شادی ویسے کرنی ہے جیسے اپنا دل چاہتا ہے، اس میں کوئی اسلام کی حد ٹوٹتی ہے تو ٹوٹتی جائے، شادی کے بعد ویسے رہنا ہے جیسے اپنا دل چاہتا ہے، اسلام کے قانون اور ضابطے نہیں پوچھنے، تو یاد رکھیے کہ پھر ایسے معاشروں میں امن اور چین نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں عورت کو جس طرح سے گلیمرائز کیا گیا، وہ کیا ہے، کہیں اس کو پھول کہا گیا، کہیں اس کو تتلی کہا گیا، کہیں اس کو چاند کہا گیا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے کوئی کہیں کھڑا ہوا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، کسی کو کچھ کرنا نہیں پڑتا اور آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے لگا کہ عورت ایک ایسی چیز بن گئی جہاں جو مرضی فائدہ اٹھائے۔ اس کے برعکس اسلام نے عورت کو یہاں کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی۔ عموماً خواتین اس چیز سے ناراض ہوتی ہیں کہ ہمیں کھیتی کیوں کہا گیا، لیکن اصل میں بتایا یہ گیا کہ جس طرح ایک کسان کو اپنی کھیتی سے محبت ہے، کھیتی کو اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ذمہ داری کا احساس ہے، تو اسی طرح عورت کوئی پبلک پارک نہیں ہے کہ جو وہاں آئے اور فائدہ اٹھا کے اور چلا جائے، بلکہ جس کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے اس کو کچھ ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی، اس کو کچھ لائبلٹیز لینی اور دینی پڑیں گی، اور یہی کھیتی کے ساتھ تعلق ہے۔ کسان اپنی کھیتی کو ویران نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مرد قوام ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے اور کسی دوسرے کی نگاہوں کو اس کی طرف آنے نہ دے۔ پھر اگلی بات جو تھی شوہر اور بیوی کے تعلق کی طرف تھی، تو یہاں ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جو آزاد جس مقصد کے لیے بنے ہوں اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق میں کچھ پابندیاں لگائیں جو ساری کی ساری عورت کے حقوق کے متعلق ہے۔ پیریڈز میں عورت کو یوز نہ کرو، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مرد کی خواہش سے دیکھا جائے پھر تو ہونے دو، لیکن عورت کی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے مزاج کے چڑچڑے پن اور اس کو جسمانی تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ کیا پھر بھی ہم کہیں گے کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے؟ کیا اسلام عورتوں کا ہے یا مردوں کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عورت کو حق دیے، اور یہاں یہی بات ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ عورت اور مرد کے جو دین کا فرق ہے، کہا کہ یہاں مشرکوں سے نکاح نہ کرو، تم مشرکوں کو نہ دو، اور نہ تم یعنی نہ بیوی کسی عورت کا کسی مشرک مرد سے نکاح کرو، اور نہ ایک مومن مرد جب اپنے لیے غیر مسلم عورت کو پسند کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اور سب سے گہری دوستی جو ہوتی ہے وہ شوہر اور بیوی میں ہوتی ہے۔ وہ اتنے ہم راز ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو بھی جانتے ہیں، ایک دوسرے کی شارٹ کمنگز کو بھی جانتے ہیں۔ اب جب ایک جوڑا ایسا بنتا ہے کہ جن کے اندر عقیدے کی موافقت نہیں ہے، مثلاً عقیدہ نہیں ملتا، اب عقیدے کو میں یہاں دین کہہ لوں یا اعتقاد کہہ لوں، وہ جو بھی ہے، اب دو صورتوں میں ایک چیز کا قتل ضرور ہوگا۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک کو اپنا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، اور اگر عقیدہ رکھتے ہیں تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں ایک جوڑا مومن، ایک میں مومن ہے اور ایک غیر مومن، اب وہ ایک دوسرے کے دین پہ کمپرومائز کر بھی لیتا ہے تو گھر برباد ہوگا، یعنی کمپرومائز کرے گا تو دین برباد ہوگا، اور نہیں کرتا تو گھر برباد ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ گھر جو ہوم سویٹ ہوم تھا، جو گھر جنت تھی، وہ گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گی۔ اسلام نے بعد میں آنے والی پریشانیوں سے بچانے کے لیے کیا کیا کہ تم ایسی جگہوں کو چھوڑ دو۔ ہوتا کب ہے؟ جب عورت کو تتلی بنا کے پیش کرتے ہیں، جب اڑتی ہوئی خوبصورت عورتیں دکھتی ہیں تو لگتا ہے کہ بس یہی ہیں زینت۔ اسلام نے پہلے ہی عورت کو وہ سارے احکامات دے دیے کہ جس پہ پابندی کرنے کے بعد کسی غیر مرد کے دل میں اس کا خیال ہی نہیں آئے گا، شوہر ہی اپنی بیوی سے فائدہ اٹھائے گا۔ جب ایک عورت کا حسن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا سب کچھ اس کے سب کے لیے کھلا پڑا ہے، تو پھر کون نہیں چاہے گا کہ مشرکوں سے نکاح کریں؟ آج ہم یہ مسئلے تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہندو لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے؟ होती है। और यकीन करें पहले लोग नॉन मुस्लिम में क्रिश्चियन ज्यूज का पूछते थे और अब हिंदू और इसके अलावा और चीजों का पूछते हैं। कर रहा शादी लड़का, क्या करें। मैं पूछती हूँ ये कहाँ से होता है, ये हिंदू लड़कियां क्यों पसंद आती हैं। मैं नाम इसलिए बार बार ले रही हूँ इसका कि हमारे यहाँ सबसे मारूफ कल्चर जिसको हम अपनी एंटरटेनमेंट के नाम पे देखते हैं वो इंडियन कल्चर है। और जब इंडियन कल्चर को आप देखते हैं नतीजा क्या निकलता है आप देख लीजिए। जिन लड़कियों ने चले शादी तो नहीं की, जाके पूछिए कितनों के जहनों में इंडियन हीरोज जो है वो आइडियल बने बैठे हैं। नाम लेके पूछिए जरा कौन किस पे मरती है, कौन किस पे मरती है, और किन किन लड़कों ने किन किन हीरोइनों को अपने ख्वाबों की देवी बना रखा है। ये कहाँ से हुआ, जब हमने पहले ही बात को ना माना तो दूसरी बात हम कहाँ मानेंगे। तो इस्लाम को पूरा जब लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे घरों में भी अमन आएगा, हमारे घरों में सुकून आएगा। अल्लाह ने कहा जिंदगी बा मकसद है, आगे भेजो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए सदका जारिया बनने वाली है। ऐसे बेजोड़ रिश्तों के नतीजे में जो बच्चे पैदा भी हो जाएंगे क्या तोहफे दे रहे हो, इतने डिस्ट्रेक्टेड बच्चे दुनिया को दे रहे हो। वो कहते हैं हाँ मेरी माँ मुसलमान थी, मेरा बाप जो था वो ईसाई था, तुम क्या हो, मैं कुछ नहीं हूँ। आज यंग जनरेशन ने यही लिया, आई एम नथिंग, माँ मुसलमान थी, फुलां फुलां था। अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमारे जीने मरने को अपने दीन के रंग में रख ले।